بعد فإن وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده إن الله بذنوب عباده لخبير بصير إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم خالق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل القدير یہ ہماری امت آخری امت ہے جو دین ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا وہ آخری دین ہے اور یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ لے لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کے محافظ جس دین کا اللہ تعالی خود محافظ ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا مخالف اور معاند انتہائی کوشش کریں زور لگائیں مگر اس کو مٹا نہیں سکتے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ کی زندگی جو نبوت کا زمانہ تھا اس نے دنیا کو تفصیل سے سمجھایا زبان سے عمل سے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہی ایک دین ہے جس سے انسانیت کا نظم و نسق بحال رہ سکتا ہے اور اللہ کی خلق اللہ کی زمین میں چین و آرام سے رہ سکتے یعنی اس عرصے میں جو علاقہ یا جو ملک ظلم ستم فسق فجور ہر طرح کی برائیوں سے بالکل بھرا ہوا تھا اس پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیا اور ہر مظلوم کو اپنے حق کے لینے کی جرات ہو گئی یہ ہے سب سے بڑی بات مظلوم کو حق ملے یہ تو اپنے مقام پر مظلوم کو یہ جرات نہیں کہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام نے مظلومین کی جرات دلائی ان کو تاکہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکے اور یہ نقطہ تھا کہ اللہ کا خوف دلایا جس سے لوگ سمجھ گئے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند آیتوں کا نزول ہوتا تھا مثلا 10 آیتیں نازل ہوئیں تو دوسری 10 آیات کے نازل ہونے سے پہلے ان پہ عمل ہو جاتا
یہاں تک تمام قرآن مکمل عمل قرآن نازل ہو کر پورا ہو گیا تو عمل بھی اس پر پورا ہو گیا. دنیا کو ثابت کر دکھایا دو چیزوں سے. ایک تو اس ہی نظام سے تم دنیا میں امن و اطمینان حاصل کر سکتے ہو. دوسرا یہ یوں ایسا کوئی قانون نہیں جو کبھی چل کے متاثر ہو جائے یا قابل عمل نہ رہے یا انسان کہہ دے گا ابھی یہ بات فقہ یہ حکم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے یا اس وقت عمل نہیں ہو سکتا. نہیں عمل ہو چکا ہے لہذا ہو سکتا ہے. شہادت سے بھی ایک دلائل قائم کرتا ہے. اسی دین کو خلفائے راشدین نے آگے رکھا اسی رہنمائی کے تحت انہوں نے ملک کو چلایا اور صحیح راستہ معلوم کر اس پہ چلنے لگے. مسلمانوں کا نام روشن تھا, ان کو قوت حاصل تھی اور دشمن آنکھ اٹھا نہیں سکتے مسلمانوں کے سامنے. اسی طرح جب آپ دنیا سے جانے والے ہوئے تو بھی آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ میں جا رہا ہوں, میرا مشن پورا ہو گیا, میرا کام پورا ہو گیا, اب مجھے جانا ہے. لیکن میں اس طرح نہیں جاتا ہوں کہ تم کو یتیم کر کے چھوڑ جاؤں, بے راہ چھوڑ جاؤں, کوئی تمہارے لیے راستہ نہ ہو, اس طرح نہیں. بلکہ فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لینھا و نہارھا سواء لا یذیب عنھا الا ہالک. میں ایسے واضح دین پر روشن طریقے پر چھوڑ جاتا ہوں جس کا راج کی رات جو ہے وہ بھی دن کے برابر. اس سے کوئی آدمی نہیں ہٹ سکتا مگر وہی جو ہلاک ہونے والا ہے, برباد ہونے والا ہے. اور اس کی تفصیل یوں سمجھائی جس طرح حجت الوداع کے موقع پر خطبے میں فرمایا ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت رسول ہی. فرمایا اے لوگو میں تمہارے اندر اپنی جگہ ایسی چیز چھوڑ جاتا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا, مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہر کس گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی, جو میں آپ کو اپنی زندگی میں سمجھاتا رہا, عمل کرواتا رہا. وہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت حدیث کہتے ہیں. جب تک مسلمان ان کے پابند رہے تو مسلمان کامیاب رہے. اور قوت ان کی دن بدن بڑھتی گئی, ان کے اندر اتفاق تھا. اور خود ان کی تعریف کرتا ہے کہ رحماؤ بینہم, وہ ایک دوسرے پر رحم دل تھے. لیکن ان کی رحم دلی جو تھی وہ بزدلی کی بنا پہ نہیں تھی, بے ہمتی کی بنا پہ نہیں تھی, عاجزی کے بنا پہ نہیں تھی, بلکہ آگے خود کہتا ہے اشد الکفا, سخت تھے, بڑے سخت تھے. لیکن وہ کفاروں کے لیے, اسلام کے دشمنوں کے لیے, اللہ کے باغیوں کے لیے, لیکن اللہ سے ماننے والوں کے لیے, اللہ کے تابے داروں کے لیے, اہل اسلام کے لیے وہ رحم دل تھے. ان کے لیے سخت نہیں ہے, ان کے لیے کسی قسم کی سختی کرنے والے نہیں تھے. اور پھر اپنے ہر معاملات میں, قضایا اور احکام میں, عدالت میں, اعمال میں, معاشرے میں, اقتصادیات میں اور باہمی تعلقات میں, تجارت اور وپار کے اندر, مطلب ہر معاملے میں انہوں نے اس چیز کو مقدم رکھا. جہاں کہیں کوئی فیصلہ آیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, کوئی سامنے فیصلہ آتا تھا تو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا جس فیصلے کے لیے اس کے پاس قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو جمع کر دیا جاتا تھا, ان کو بلا کر ایک اجتماع ہوتا تھا اور اجتماع میں وہ ان کے سامنے اعلان کرتا تھا کہ میرے سامنے اس قسم کا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے میری عدالت میں, لیکن میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے سے ڈرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بابت، اس کام کے بابت کوئی رہنمائی، کوئی حکم، کوئی فیصلہ سنا ہے؟ کوئی نہ کوئی صحابی کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ پیش کرتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ دیا. وہ اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس کی بڑی حمد و تعریف ہے جنہوں نے ہماری اس امت کے اندر ایسے آدمی باقی رکھے ہیں جو اللہ کے دین کو یاد کرتے، دین محفوظ ہے. اور اس کے مطلب فیصلہ کر دیتے، دین کے اندر رائے کو دخل نہیں تھا. اس چیز کو جیسا اللہ نے خالص نے عمل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سمجھایا، صحابہ نے اس کو خالص طور پہ اپنا پیشوا اور رہنما بنایا، اس کے ساتھ کسی بات کو ملایا نہیں جاتا تھا. خود ابو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کو اللہ کے احکام میں یا اللہ کی کسی آیت میں اپنی رائے سے فیصلہ کر دے تو کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا یا پناہ دے گا، یا کون سی زمین مجھے آپ اپنے اوپر پیٹ پہ چلنے دے گی، یعنی میں زندہ نہیں رہ سکتا، عذاب کے اندر جائے اوپر سے عذاب ہے یا نیچے عذاب ہے. اسی وجہ سے کہ اپنی بات تو شریعت کے اندر دخل نہیں دیتے تھے، اگر وہ بات آ ہی جاتی تھی اور معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اس کتاب و سنت کے موافق نہیں تو فوراً اپنی بات کو رد کر دیتا. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، انہوں نے خطبہ دیا، اس وقت شکایات پہنچی کہ عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہو گیا، چڑھ گیا، یعنی غریبوں کے لیے شادیاں مشکل بن گئی. انہوں نے خطبے میں اعلان کیا کہ دیکھو تم مہر زیادہ لیتے ہو، لہذا آئندہ قانون لگایا جاتا ہے کہ کوئی اپنے مہر کو زیادہ نہ کرے. جتنا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو دیا ہے اس سے زیادہ اگر کوئی عورت مہر دے گی تو اس کا مہر جو سب کر کے بدمار میں جمع کیا جائے گا. خطبہ دے کر ان کو ہوتا ہے، ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، عورت جس کے آگے خلیفۃ المسلمین کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے آگے ایک وقت کا امام و پیشوا ہے، بادشاہ اور حاکم ہے، یہ سب حیثیتیں اس کو حاصل تھی. ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اے عمر آج تو نے تحدید لگائی ہے، اور قرآن کہتا ہے آتے تم احداہن قنطار، ایک بہت بڑے ڈھیر انبار تک شہید نے اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، اور تو کیسے یہ کہتا ہے؟ تو فوراً واپس ممبر کی طرف کہتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے، اللہ کا فیصلہ صحیح ہے. بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ ڈال کر یوں بیٹھا جیسے کوئی مسلم اس پر ٹوٹ گئے، اور کہتا ہے کہ بعض النساء افقہ من عمر، عمر سے تو عورتوں کو نہیں زیادہ ہے. یہ تھا ان لوگ جو نہیں برداشت کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ اپنے رائے یا اپنے خیالات یا اپنی مرضی کو شامل کیا جائے یا اس میں مخلوط کیا جائے، وہ قتل اس چیز کے قائل نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے تھے کہ جس دستور کو یعنی قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ کے اقوال کی روشنی میں اور آپ کے افعال کی روشنی میں آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کے نقل و حرکت، بلکہ یہاں جہاں تک 23 سالہ نبوت کا عرصہ جس دن اکرا سورت نازل ہوئی اس دن سے لے کر وفات تک آپ مجسمہ قرآن کے تفسیر دیں. اس لیے وہ آپ ہی کی زندگی میں قرآن سمجھتے تھے. یہی دور تابعی میں چلا آیا. سعید بن منصور کا، سعید بن جبیر تابعی کا واقعہ ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں تابعیوں میں سے. انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کر، درس حدیث تھا، درمیان میں ایک شاگرد بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب قرآن مجید میں مجھ ہمیں اس حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، یہ آیت یہ حدیث قرآن کے خلاف. سعید بن جبیر ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے؟ یہ رسول اللہ تم کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ بلکہ کہا کہ رسول اللہ تم سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے، رسول اللہ تم عالم مل کے بن قرآن، تم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ قرآن کے خلاف نہیں سمجھ گئے۔ مقصد کہ یہ لوگ دوسری چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ عامر بن شراحیل شابی تابعی ہے، مشہور عالم ہے، 500 صحابہ سے اس کی ملاقات زیارت، وہ کہتا ہے ما حدثک ہاؤنا، ما حدثک ہاؤنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وما حدثوک اور رائیہم وما قالو برائیہم فالکہی فی الحش، کہتا ہے یہ لوگ، یہ لوگ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تابعیوں کا زمانہ ہے، کتاب تابعین کا زمانہ ہے، اب یہ اشارہ کس وقت ہو، کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یا صحابہ کی طرف یا تابعین کی طرف، ان دو کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو کچھ تم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائے، اس کی حدیث سنائے، ان کا فرمان سنائے، تو اس کو قبول کر لو، اس کو لے لو۔ وما قالوا برائهم، جو اپنی رائے کہیں فالقوا فی الحش، اس کو گندگی میں پھینک دیا کرو، یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس چیز کے ساتھ کسی اور چیز کو ملایا جائے۔ اس کے آخر میں آتے آتے عمار بن قاسم کا واقعہ ہے، وہ کہتے تھے کہ فقہ کی کتابوں کی تجارت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز نہیں ہے، قرآن حدیث کے علاوہ اقوال بھی ہیں، قرآن حدیث تو قطعی ثواب ہے، یقینی چیز ہے، لیکن اقوال میں خطا اور ثواب بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ مخلوط چیز ہے، اس کی تجارت جائز نہیں ہے۔ قرآن کی کتاب اگر نسخے ہیں، حدیث کے نسخے ہیں، تو ان کی تجارت جائز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سارا صحیح ہے، سارا حق ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں۔ مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس دین کو اس طرح سنبھالا جس بنا پہ مسلمانوں کی ایک سلطنت اور ایک اسٹیٹ جو امن اور اطمینان کا ایک بہت بڑا مثالی، یعنی بہت بڑی مثالی حکومت ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ایسی کوئی حکومت دنیا کی تخت پیش نہیں کی جا سکتی ہے اس طرح امن کی مثال ہو اور مستحکم ہو، مضبوط ہو، کوئی مثال نہیں۔ اس کے بعد جب رائے کو دخل دیا گیا، رائے کی شمولیت آ گئی دین میں، اقوال کو، بزرگوں کے اقوال کو، آئمہ کے اقوال کو شریعت سمجھا گیا، یہ مسئلہ اور تھا کہ اس وقت کے اقوال کو سمجھنے کے لیے سنتے تھے، مزید رہنمائی کے لیے سمجھتے تھے کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کے اجتہادات کو دیکھ کر، ان کے ادلہ کو دیکھ کر صحیح بات کا انتخاب کرتے تھے۔ اقوال اماموں کے، بزرگوں کے اقوال کو اس وقت بھی سنتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہی شریعت ہے، اس لیے نہیں کہ یہی ہمارے لیے سند و کافی ہے، بلکہ اس لیے کہ سب کے اقوال سنے، سوائے اس کے کسی خاص دائرے میں پابند رہے، ہر ایک اقوال سننا، ان کے ادلہ کو سننا، سن کر ان میں سے صحیح بات کو اور حق بات کو انتخاب کرنا، اور یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے، الذین یتبعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو العلم۔ عقل والے وہ لوگ ہیں، ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں، جو باتیں سب سنتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے بہتر بات، اور وہ بہتر بھی آگے بتلا دیا، یہ نہیں کہ وہ بہتر کیا ہوتا۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اسی رکوع کے اندر پڑھا گیا اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہتر بات وہ ہے جو کتاب اللہ رسول اللہ کے ماں، تو یہ سی بات وہ سنتے تھے، اقوا باتیں سنتے تھے لیکن اس میں تمیز کرتے تھے، یہ چیز رائے کو دین نہیں لگاتے، اس دین کو دین نہیں سمجھتے تھے۔ علماء بیٹھے، میں ایک اتنی مثال دیتا ہوں، اصول حدیث کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، طلباء متوجہ ہو، شاہ نخبہ وغیرہ کتابوں کو دیکھیں، وہاں مدرج کا بیان ہے، مدرج ایک اسم حدیث کا مدرج، مدرک جو ہے وہ غیبت وہ روایت میں شمار ہوتا ہے. یہ ایک علت ہے, یہ روایت میں ایک علت ہے. اور مدرک کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں سے کوئی جملہ یا کسی صحابی کا ملا ہوا ہے یا کسی تابعی کا ملا ہوا ہے, نقل کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا. بعض میں محدثین نے ان روایات کی سب اسناد کو جمع کر کے سب کے الفاظ کو دیکھ کر آخر طے کیا کہ اصل روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. سمجھائی بات, اصل روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. روایت یہاں تک ختم ہو گئی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ختم ہو گئی. اب آگے جو یہ لفظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. اس کا معنی اگر قرآن حدیث کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کا قول بھی حجت ہو سکتا ہے اور وہ بھی شریعت ہے, وہ بھی واجب الاخذ ہے, تو پھر مجاہد کا معنی کیا؟ خلاص سوالی پہ نہیں ہوتا. یہ علت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ چیز حجت نہیں, ایک غیر حجت تین چیز حجت کے ساتھ مل گئی, ایک واجب الاخذ واجب الاتباع چیز کے ساتھ وہ چیز مل گئی جس کا وجوب واجب نہیں, جس کا اتباع واجب نہیں, جس کی تابعداری لازم نہیں, اس کو الگ کرنے کے لیے قابل بنائیں گے. تو اس طرح جو دور رہا وہ انتہائی عجیب دور رہا. پھر ان محدثین کرام نے جب دیکھا کہ مخالفین نے ملانا شروع کیا تو اب ان کے لیے ایک مسئلہ بہت بڑا کٹھن آ گیا. احادیث کو یاد کرنا, جگہ جگہ تلاش کرنا, یہ بھی اپنی جگہ پر ایک تکلیف ہے. جگہ جگہ سے احادیث کو حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنا یہ اپنی جگہ پر خود ایک بہت بڑا مشکل ہے. کیا کیا تکلیفیں ان لوگوں کو اٹھانے پڑی, اس چیز کو سوچی. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی طلب میں جو زمین پیدل طے کی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, اس سب کا حساب لگاتا ہوں تو 3000 میل میں نے کس پاؤں پہ پیدل چلا. 3000 میل بلا سوائی. ابو القاسم طبرانی کہتے ہیں کہ حدیث کے قلم میں 30 سال کے راتوں کو میں نے بغیر بستر کے, بغیر تکیے کے, بغیر کسی اور میں بچھونے کے سویا ہوں زمین پر 30 سال بعد. عبید بن یعیش کہتے ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, عبید بن یعیش کہتا ہے میں حدیثیں لکھتا تھا اور 30 سال تک میرا یہ حال گزرا کہ اور تو کیا, جب کھانے کا ٹائم آیا تو میں نے قلم بند نہیں کیا. میرا بھائی کھانا ساتھ آ کے رکھتا تھا, وہ لقمہ روم میں جاتا جاتا میں وہاں ساتھ کرتا. بقی بن مخلد بہت بڑے محدث گزرے ہیں, قرطبہ سے چلتے ہیں بغداد کو امام احمد سے حدیثیں پڑھنے کے لیے, نہ معلوم کتنے مہینے اس کو چلنا پڑا ہوگا, پیدل سواری کوئی نہیں. بغداد میں داخل ہی ہوتے ہیں تو اس کو معلوم ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل نظر بند کر دیا گیا ہے. اپنے گھر میں کسی طالب سے ملنے کی اجازت نہیں, کسی عالم سے. میں حیران ہوا, اب کیا بڑا دکھ ہوا, کتنی محنت کے بعد یہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد بھی کوئی کام نہیں. آخر میں نے پوچھ گاچھ کر ان کے دروازے تک پہنچا, دستک دے دی میں نے. امام صاحب نکل آیا, ہمارا کیا بات ہے؟ کہا میں نے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں آپ سے حدیثوں کے پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ دیکھو بھائی مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے, میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا. جی اتنا ڈر, رستے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا تو اس کو دیکھے ہوئے امام صاحب دروازے کے اندر گھس گئے, اے مجھے دیکھنے لے کسی بات کرتے ہوئے. بہت مخلے عرض کیا کہ حضرت میں یہ ساری بات سن چکا ہوں لیکن ایک تجویز میرے سامنے ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا کچھ کام ہو سکتا ہے. تو میں بولو چاہے وہ یہ ہے کہ انا مجہول آئے, میں ایسا آدمی مجھے کوئی نہیں پہچانے گا, کسی نے مجھے دیکھا یا میں باہر کا آدمی ہوں, میں جو بھی بھید بدلوں گا, جو بھی شکل بدلوں گا مجھے کوئی پہچانے گا نہیں. لہذا یہاں کے جو سائل ہیں بھیک مانگنے والے, میں نے ان کی کیفیت دیکھ لی ہے. اب میں اپنے آپ کو اس شکل کا بنا لیتا ہوں, آپ کے دروازے پر آواز دوں گا بھیک مانگنے کے لیے, آپ راستے میں باہر نکل کر کھڑے کھڑے ایک یا دو حدیث میں سراغ چلے جائیں گے. لوگ سمجھے وہ خیال ملی ہے اس کو. امام احمد نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے, ایسا میں کروں گا, لیکن شرط یہ کسی کو بتلانا نہیں. اگر بتلا دیا تو پھر تو دور لوگ یہاں اور بھی کھڑے ہو جائیں گے, پھر یہ تیری کوشش ہی بیکار جائیں گے. اس وعدہ کیا کہ میں سناؤں گا کسی کو نہیں. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے لباس بدل کر اوپر سر پہ تھوڑی سنگلی دی باندھ لی, ایک لکڑی ہاتھ میں لے لی, جسے وہاں کے بھیک مانگنے والے کرتے تھے شاعری, دروازے میں کھڑے ہو گیا, اجر رحمکم اللہ, اجر رحمکم اللہ, یعنی اجر حاصل کرو اللہ نے تم پہ رحمت کرے. اس طرح کر کے کہتا تھا امام صاحب دروازے سے باہر نکلتا تھا, کبھی کبھی ایک حدیث, کبھی دو, کبھی تین یا چار, اس طرح دو تین سنا کے بھجوا جاتا. کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا جب تک جا کے امام صاحب سے پابندی ختم کی گئی. تو اس طرح تو لوگوں نے یہ روایتیں جمع کی, وطن عراقی وطن یمانی وطن حجازی وطن عطا مصرا, کبھی کہا ہے کبھی کہا ہے, رات کو نیند نہیں دن کو آرام نہیں, کبھی حدیث کا درس ہو رہا ہے, کبھی لکھ رہے ہیں, کبھی مذاکرہ ہو رہا ہے, کبھی یاد کر رہے ہیں, کبھی پڑھا رہے ہیں, کبھی پڑھ رہے ہیں, یہ حال. تو میں نے بتایا کہ انہیں جو حاصل کیا یہ بھی کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں تھا, بڑی مشکلیں ان کو برداشت کرنی پڑی, لیکن حاصل کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ جو لوگوں نے رائے کو ملا دیا, جھوٹ کو ملا دیا, کئی چیزیں اس کے ساتھ ملا دی, اس چیز کو الگ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل مسئلہ تھا, یہ اس سے بھی مشکل مسئلہ تھا. انہوں نے وہ قوانین وضع کیے کہ جھوٹوں کا پتہ لگایا, سچوں کا پتہ لگایا, ہر ایک ناقل کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے بڑی کاوش و محنت کی, جو نقل کرنے والا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے, کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, کبھی کبیرے گناہ میں گرفتار تو نہیں, کبھی فوائد میں غفلت تو نہیں کرتا, اخلاق کے لحاظ سے کیسا ہے, پھر ان کے عقیدے کی جان پہچان کرنا, ان کو پتا تھا کہ یہ رائے کہاں سے آئی ہے, ان کو پتا تھا کہ یہ رائے جو مخلوط کی گئی ہے کتاب اللہ سے رسول اللہ کے ساتھ یہ آئی کیوں, اس کا سبب کیا ہے. وہ جانتے تھے جو اہل بدعت پیدا ہو گئے اہل سنت کے مقابلے میں, اور حدیث کے مقابلے میں جو اہل رائے پیدا ہو چکے ہیں وہ اپنی بدعت کو فروغ دینے کے لیے اسی چیز بناتے ہیں. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے جس کا جس آدمی سے حدیث سن لی اس سے پہلے عقیدے کا امتحان لینا, تاک عقیدہ اگر اس کا صحیح ہے تو پھر اس کے لیے بہت کچھ اعتماد کیا جا سکتا ہے, لیکن عقیدہ اس کا اگر اللہ سوال حدیث سنت والا نہیں ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا, کیونکہ جب اس کا عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر روایتیں بنانے میں کیا دیر کرے گا اپنے غلط مذہب کو تائید کرنے کے لیے. لہٰذا وہ سب سے پوچھتے تھے کہ امام بخاری خود بیان کرتا ہے کہ ہزار کے قریب استادوں کے سامنے میں گیا ہوں, لیکن سب سے پہلے ان سے یہ میں نے پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا, اور جو اپنا عقیدہ صحیح بتلا تھا, الایمان قول وعمل یزید وینقص, جب وہ اس رچار کر دیتا تھا کہ ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے, ایمان قول و عمل دونوں کا نام ہے, یعنی عقیدہ عمل دونوں کا نام ایمان ہے, اور وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جب انہوں نے صحیح عقیدہ پیش کیا تھا میں نے ان سے حدیث لی. ایک تو صورت یہ, اس کے علاوہ تاریخ کا فن, وفیات کا فن, میلاد کا فن انہوں نے پوائنٹ طور پہ کھولا, اس راوی کی ولادت کب ہوئی ہے, اس کی وفات کب ہوئی ہے, کیا ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں, جن سے نقل کرتا ہے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں. چنانچہ کی مثالیں کہی آئیں, شیعہ صاحبان نے حدیث پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے جنت سے ایک سیب لا کے دیا, جنت سے ایک سیب لا کے دیا, میں نے وہ کھایا, اسی سے نطفہ جو پیدا ہوا اسی سے نے فاطمہ کی پیدا کی. سننے والوں نے کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن تھوڑی بہت تحقیق کرنے والوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے بندو, جبرائیل کا نزول تو فاطمہ کی پہلا پیدائش کے بعد ہوا ہے. فاطمہ جبرائیل آنے کے آنے سے پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی, یہ جھوٹ کیسے بنا؟ تو یہ ان کے وفایات اور میلاد کے حساب رکھنے سے ان کو معلوم ہوا. مغرب کا ایک آدمی اٹھا اسمت بن خلیل, جب لوگوں نے یہ بات دیکھا اس کا پودا لگا دیا ہے, اب کیا وقت تک اس کو دجال آگے نکالے گا, اس سے پہلے وہ نکال سکتا ہے. تو یہاں سے تو لوگوں نے کوشش نکالی تھی. اسمت بن خلیل نے ایک روایت پیش کر دی, سند بنا کے مشہور سند کو سامنے رکھ کے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا کہ میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, ابو بکر صدیق کے پیچھے, عمر فاروق کے پیچھے, عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے, علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے, ارشاد رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی, مگر کسی نے میرا فرض نہیں کی. سبحان اللہ, بڑی مزے کی دلیل ملی. لیکن قانون دانوں نے یہ کہا کہ ابن مسعود تو امیر عمر کی خلافت میں فوت ہو گیا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ
تو یہ ہے. اب بے سمجھ ان پر آپ کی بات سو کر ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب نے فرما دے دیا، آج یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بولا نہیں ان چیزوں سے ہٹ گیا، انہیں کافی کمی آ گئی اور غلط رسمتیں جوڑ دی اور اس کا روز کی شروع ہے ہمارے اندر جو اختلاف آیا، فرقہ بندی آئی اور عمل میں کمی آئی، سنت سے دور چلے گئے ہم، بدعت کے ہم کنارہ ہو گئے اور کئی شرکی رسومات، بدعی رسومات، آبادات کی رسومات ہم پر مسلط کر دی، وہ صرف اس لیے کہ ہم دین کو خالص نہیں رکھا، ہماری جو چیز اللہ نے خالص کی ہم اس کو خالص رکھتے، یہاں کہتے ہیں کہ ملاوٹ جو ہے بہت بڑا جرم ہے، کیوں اس میں خطرہ جان ہے، اس کو گولی لگاؤ، اس کو قتل کرو، اس کو یہ کرو، لیکن خدا کے بندو اشیاء خودنی میں جو ملاوٹ ہے وہ واقعی اس میں شک نہیں کہ خطرہ جان ہو سکتی ہے، لیکن دین میں ملاوٹ خطرہ ایمان ہے، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے بھیجا اور تمہارے لیے پسند کیا، تمہارے لیے آخری دین کہا، تمہارے لیے کافی کہا، اس چیز کو تم خالص رہنے نہیں دیا، اس نے کہا ملاوٹ کر دی، اب کہا تمہارا ایمان خراب رہتا ہے، ساری خرابیاں اس وجہ سے آئی ہے، اب بھی ہم لوگ آ جائیں واپس، اب بھی ہم واپس آ جائیں اصلی چیز پر اور کتاب سنت کو لیے کافی سمجھے تو یقیناً ہمارے لیے رہنمائی ہوگی، ہمارے اسلام ہوگی، ہم پہ وہی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں اور وہی چین حاصل کر سکتے ہیں جو صحابہ اور خلفاء راشدین زمانے کو حاصل تھا، الحمدللہ رب العالمین.
سلام على عباده الذين اصطفوا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
الله تعالى ہمیں تعلیم دیتا ہے تم اللہ کے ڈرتے رہو اور اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، جو اللہ سے کرے گا اس کے دین کو خالص رکھے گا، اہل حدیث کے مقابلے میں تاجرہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک اپنا دین پیش کر دیا، اپنا ایک نظریہ پیش کر دیا، اپنے خیال کے مطابق کو یہ دلیل بنا لیے اور اپنا سلسلہ قائم رکھا، کیسے مثلا بنیادی طور پہ جمع کرنے والا کے مذہب کا امام محمد بن شیبانی کہنے لگے کہ ہم اس طرح بناتے ہیں، ہمارے پاس سلسلہ یہ اس طرح پہنچا ہے کہ امام محمد امام ابو یوسف سے نقل کرتے ہیں اور کیا یہ ابو یوسف امام ابو امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ حماد بن ابی سلیمان سے نقل کرتے ہیں اور حماد بن ابی سلیمان ابراہیم نخعی سے نقل کرتے ہیں اور ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ القمہ سے نقل کرتے ہیں اور القمہ عبداللہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یہ ہم نے دین جو پیش کیا وہ بالکل نقل شدہ دین ہے، ایسا بھاگ نہیں، لیکن اگر اس کے تانے جاتے ہیں تو معاملہ ہمیں الٹ نظر آتا ہے، درمیان میں یہ جو سلسلہ ہے کہاں تک کمی ہے، کہاں تک مضبوط ہے، کتنا اس میں سکون ہے، یہ میرا موضوع نہیں، میں نہیں پیش کرتا، اس میں دور میں نہیں جاتا، صرف میں اتنا اگر کام کرتا ہوں کہ ابن مسعود کی جانشینی کہاں گئی اور انہوں نے پیسہ کیسے بدل دیا، بازار میں واقع ہے بھی شہر کے ترجمے میں عبداللہ بن مسعود کوفہ کے شہر میں جس ستون کے پاس بیٹھ کر وہاں تعلیم دیتا تھا اور جب سے حدیث دیتا تھا جہاں اس کا روپ ہوتا جس ستون کے پاس بیٹھا تھا، آپ کے مفاد کی بات آپ کے ستون پر القمہ بیٹھے اور القمہ کی وفات کے بعد اس کے ستون پر ابراہیم نخعی بیٹھے، ابراہیم نخعی کی وفات کے بعد اس کے ستون پر منصور بیٹھے، منصور بن عمر یہ حماد نہیں بیٹھے، یہاں کہنا بدل گیا، ابراہیم نخعی کے بعد یہ بتاتے کون حماد بن ابی سلیمان، اور مدعی یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے بعد اس کی مسند پر کون بیٹھا منصور بن عمر اور منصور بن معتمر کی وفات کے بعد اس کے مقام پر سفیان سوری بیٹھے اور سفیان سوری کی وفات کے بعد اس جگہ پر امام وقی بیٹھے اور امام وقی کے بعد مولانا ابن ابی شیبہ بیٹھے دوسرے کو پیڑ میں لگاتے ہیں نا، ایک درخت میں دوسرے کی پیڑ دوں، کبھی آم میں لگاتے ہیں، کبھی کس میں لگاتے ہیں، کبھی کس میں لگے، پیڑ میں لگا ہوا ہے، اپنا بات نہیں ہے، سمجھائی بات، کیونکہ لوگوں کو علم سے دور رکھا انہوں نے، جب تکلیف آئی علم گیا، جب فسو آئے تو فسو آیا علم گیا، تب جاہل سے جو فائدہ نہ دے سکتے پھر یہ فائدہ لیا کہ اس طرح سے ملا، لیکن اللہ کے فضل سے علم ختم گیا ہے، مٹ نہیں گیا، سنت کے حامی کم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، سنت کے حامی کم ہو گئے ہیں لیکن مٹ نہیں گئے، ختم نہیں ہوئے، اور اللہ ان کو کیا پتا قائم رکھے، یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا ہے، خبر بھی ہے کہ قیامت تک قائم رہیں گے، لا یضرہم من خالفہم یا من خذلہم، ان کا مخالف کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ آتما قائم رہے گا۔ تو میرے دوستو، جو چیز مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اس کو بگاڑ دیا، اس کی جگہ دوسری چیز کو لائے، بعض لوگ ہیں جو درمیان ابھی ادھر ابھی ادھر، کچھ اس سے لے لیا، کچھ اس سے لے لیا، تیسری جماعت وہ ہے جو سب سے پہلے اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ نے بھیجا، اللہ کر کو سمجھ لیجیے، ساری دعائیں کرنا پڑا ہم کو ان میں سے بنائے کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے کھائیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی کتاب کو جس طرح سارے سمے ملا ہے ہم اس کو اس مطابق لائیں، لیکن یہ بڑی بے انصافی ہوگی کہ ہم اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کے لیے تو بیان کرتے پھرے اور مسائل کے لیے ان کو ہاتھ تک نہ لگائیں، کتنی بے انصافی ہے، فرمانے کے لیے کہ نماز میں کتنا ثواب ہے، نماز میں کتنا اجر ملتا ہے، تو وہ تو حدیث ہم کو یاد ہے، بیان بھی کرتے ہیں، متعلق بیان ہوتا ہے ہمارا، لیکن جہاں مسائل کی کا باب آتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے، تو وہاں یہ رسول اللہ سے حدیث یاد نہیں ہوگی، وہاں ہر ایک اپنے مکہ فکر کی کتاب کو کھولے گا، اپنی فکر کو کھولے گا، اپنی پیر کی کتاب کو کھولے گا، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، وہ زمانہ تھا کہ صرف قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق کرتے تھے، لیکن جب ہمارے حضرت دانیال میں آ گئے، حضرت جی نے فرمایا یہ بات آ گئی، تو وہ سو چیز نہیں رہی، اس لیے اس چیز سے ہوشیار رہو کہ جو شخص ہمارے حضرت یا ہمارے بزرگ ہمارے امام ہمارے پیر نے کہا اس کو صحیح دائی نہ سمجھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نشین نہ سمجھے، اس کو پیغمبر کا جائے نشین وہی دائی ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ کے مطابق دعوت دے اور سنت رسول اللہ کے مطابق دعوت دے، یہ قرآن خود کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا میرا راستہ یہ ہے اور میرے پاس دن ہے جانشین ہے ان کا بھی یہی راستہ ہے، کوئی شاعر کی کتاب موجود تھی، وہ فن کا دیوان موجود تھا، یا کسی پیر کی مربوضات موجود تھی، قتل نہیں تھی، فقط قرآن اور سنت موجود تھی، تو اس وقت بصیرت وہ تھی جو بصیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، ان کے صحابہ کے لیے ہوئی، تمہاری کوئی دوسری بصیرت ہوگی، انتہائی ضرور ہے جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت حاصل کرے اور ان کے صحابہ بصیرت حاصل کرے، اور تم کو بصیرت کہیں اور جگہ کیا کرو نہ ہوں گے، وہی ہمارے لیے بصیرت ہے، لہذا اس بصیرت کے ساتھ یعنی قرآن حدیث کے ساتھ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جس کے صحابہ جسے صحابہ نے سمجھا، اگر اسی کے ساتھ تم دعوت دیتے ہو تو یقین جانو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نشین ہو، اگر مخلوق کہنے والے جو کہتے ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے امام نے یہ فرمایا، ہمارے پیر نے یہ فرمایا، یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نہیں ہے، یہ کہیں اور جگہ سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، ہمیں اسی پہ قائم رکھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، واخر دعوانا الحمدللہ،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصى رسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يغرونكم فيه ليس لكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوحينا إلى موسى وعيسى أن أقيموا الدين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
الله يشتري إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
صلى الله عليه وسلم وسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جس دین کو اللہ تعالی نے زمین والوں کے لیے پسند فرمایا اور نازل کیا، وہ ایک اجماعی دین ہے، جو ہمارے اختلافات اور ہمارے جھگڑوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا دین ہے. اسلام سے پہلے بھی فرقے تھے اور پارٹیاں تھیں، آپ اس فرقہ بندی سے گھبرائے نہیں، یہ پہلے بھی تھی، لیکن اللہ تعالی نے ایسا قانون اور دین عطا فرمایا کہ وہ بگڑے ہوئے آپس میں مل گئے، جھگڑتے والے آپس میں جڑ گئے. اگر ہم وہی طریقہ اب بھی استعمال کریں تو اب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شیر و شکر ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے لاڑکانے میں ہم پہنچے کانفرنس تھی، ایک جانی پہچانی جماعت کے چند آدمی میرے پاس آئے بلند کر کے، کہنے لگے حضرت نام میں وہی لیتا ہوں تو وہاں بیٹھے اور تمہارے خبر کو میں تصریح ہوں. کہنے لگے کہ بات اپنی ہے کہ تبلیغ تو بہت اچھا کام ہے، میرے پاس پڑ کے کتنے چاروں طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں مل کر اتفاق کر کے اور متحد ہو کے اس باطل کا مقابلہ کریں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم نے کہا کب ہمارے دوسرے سے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ ہم کو مانتے ہیں، قرآن پرمار ایمان ہے، اس وقت ہمارا دین ہے، ہم دو تین ہیں کا کیوں نہ اس قسم کے اختلافات ہیں ہمارے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے تاکہ ہم اچھی طرح مقابلہ کر سکے. میں نے ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، میں ان کو پلیٹ فارم کے انسان یہاں جمع ہو، یہ ذرا بتا کیونکہ اس وقت آپ لوگ جمع ہوئے ہیں جلسے پر، اگر سب یہ کہا جاتا پورا تاریخ ہر فن سے تم کو باہر دے دو تو یہ تک کہا ہے، آپ نے مقام بتا دیا ہے پلا شہر پلا مقام پر پلا مدرسے میں پلا جامعہ میں نفا ہوا ہے قانون ہوئی تو لوگوں کو آئے تو کم از کم بتاؤ مجھے کہ وہ پلیٹ فارم کون سا، کیا آپ کو احساس معلوم نہیں ہے؟ میں نے جب تک پوچھا ہوگا آپ سے آپ ہی دعوت دے رہے ہو کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، پھر ہمارا کون سا ہے؟ پھر کہا جی آپ کو پلیٹ فارم معلوم ہی نہیں، میں نے مجھے معلوم ہے وہ بتلا دیتا ہوں، کہا وہ کم ہے میں قرآن کہتا ہے فائن قرار ہوا تم کی شہر بول دوں اللہ ہے، جہاں تمہارا اختلاف ہو ہمیں صاف کر نہیں پڑا، بس میری آیت ہی پڑھنی تھی، خدا ہمیں تو جانتا ہے کہ مسلم والے پر گزرے گا، آگے بات ہی نہیں کی کہ آیت کا مطلب کیا ہے، ہم اس کے کب ملک ہیں، یہ کیسا پلیٹ فارم ہے، وہ کیسے بن سکتا ہے، مسلم والے گزرے گا. کیوں یہ لوگ اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا نے کوئی اور بلا ہے. ایک اور واقعہ سنا ہوا، ایک دفعہ جا رہے تھے ریل میں بیٹھے تھے تو گفتگو کے دوران ایک شخص بیٹھے تھے، کچھ لوگوں کی لوگ بیٹھ میں تھے، لیکن مجھے پوچھا کہ جناب آپ دیوبندی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں سید آبادی ہوں. کے باہر سوال سمجھے گا. یہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی ہیں؟
میں نہیں, میں سیدا والا.
وہ دیکھ رہا تھوڑی خاموش کے بعد مجھے کہتا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ سوال میرے کا مطلب یہ تھا کہ بعض مراد دیوبندی ہے, بعض بریلوی ہے, اس لیے میں نے کچھ آپ سے میں نے بریلوی میں کا شور میں نے دیکھا ہے. دیوبند کے شور سے گاڑی میں گم رہا ہوں, باقی میں وہاں رہتا ہوں, ادھر میں ادھر میں رہتا ہوں, سعید آباد میں سعید آبادی ہوں. کسی رہنے کا ہم نہیں پوچھتے. اور کیا پوچھ رہے ہو؟ ہم مذہب پوچھ رہے ہیں کہ آپ مذہب کے دیوبندی ہیں یا پہلے نہیں. میں نے کہا اچھا, اور مذہب پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی میں اس مذہب کا میں مدنی ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے. اس سے آگے اب ان دو باتوں سے آپ اندازہ کر گئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم سے لوگ بھاگتے کیوں ہیں. امام ابو الفضل جوہری کے خلاف بڑی شکایتیں جب آپ شاہی میں پیش ہوئی کہ نئے نئے مسئلے نکالتے ہو, نئی نئی باتیں کرتے ہیں, اور بات تو کچھ نہیں تھی, وہ دلائل کی رو میں بات کرتا تھا, قرآن سنت کی روشنی میں مسائل بتا تھا جو ان کے آبا و اجداد کے خلاف ان کا مطلب قائم پر کوئی اقدام کیا جائے, وقتی حکومت اس شیخ کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے, بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لہذا اس کے خلاف کسی قدم اٹھانے کو پسند نہیں کرتے تھے. بلاحل تو بہت بڑا شکایت ہوئی کہاں ہے, حکومت کی زبان ان کے ہاتھ میں تھی, لہٰذا ان کو یہ خطرہ تھا کہیں اس باتوں سے حکومت کے اندر کوئی انتشار پیدا ہو جائے, کوئی خدشان پیدا ہو جائے. لہذا آخر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ اگر اتنی شکایتیں ہیں تو تم اپنے علماء کو جمع کرو, ہم شیخ صاحب کو بلاتے ہیں, ہمارے سامنے مناظرہ ہوگا. اگر شیخ صاحب کی باتیں آپ نے غلط ثابت کر دی تو ہم پر ان کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے, پابندی لگائیں گے. اگر کوئی غلط نے ثابت کر دیں گے تو ہمیں کیا ہمیں اس عالم پر قدم اٹھائیں گے. یہاں ہمیں منظور ہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم زیادہ ہیں, ہماری اکثریت ہے, ہماری اکثریت ہے, ہمارے پاس سراد اعظم ہے. اب ان آمدار سلوا تو میں کری ہوں, یہ سلوا کلینا ہے, تھوڑی جماعت ہے, اس طرح کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. ہمارے یہاں حدیث بھی کبھی کبھی یہ باتیں سن کر معلوم ہو جاتے ہیں. میں ان میں کہتا ہوں جب تمہیں یہ شروع نندگی کلین کرتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ سب سے پہلے یہ جملہ کہاں پہ کرنے تھا. شرما کلینا کہاں کس نے تھا, تم کہاں سے یہ سب حاصل کر چکے ہو, تمہارا استاد کون ہے, کس نے کہا تھا؟ مولوی تو جانتے ہیں, آپ بھی سن لیں میرے بھائی, یہ فرعون نے کہا تھا, یہ فرعون نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر باہر نکلنے لگے تو فرعون نے کہا ان کو پکڑو, یہ تھوڑی جماعت ہے, ہم سے کہاں بھاگی جائے گی. یا ایک مہربانی مجھ پہ کرو, میری تکلیف امتحاد انداز مت لگاؤ. مولوی نے تم کو خراب کر دیا ہے اس لیے کہ ان کو تعداد میں سب لینا ہوتا ہے, اور گھنٹے کی تکلیف 3 گھنٹے میں پوری کرنی ہے, اور تم کو بھی مولوی نے خراب کر دیا ہے, ایک مہینہ تم کو آ گیا ہے, تمہارے جذبے کا احترام, تمہارے جذبے کی عزت, مگر یہ جذبہ اس طرح ظاہر نہیں کیا جاتا. خاموشی سے بات سمجھنے کی کوشش کرو, میرے مضمون کے تسلسل کو بتو. والے داروں کا دروازہ تو نے کھولا ہے, کہیں کچھ ناراض, کہیں کچھ ناراض, نارے خاص نارے خاص روسیا نارا پلانا, کوئی نانی کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی دادی کا لگا رہا ہے, کیا خیز ہے؟ یہ نام حسین بھی بہت بڑے تھے, ہم دکھاؤں گا کشمیری لاہور میں تھا, کئی لوگ جانتے ہیں ان کو, وہ قصہ سناتے تھے, کہا کہ میرے ساتھ چند ساتھی تھے, میرے شاگرد 20-25 یو ایس سڑک میں مجھے کام آتے تھے, میں نے ان کو بولنے کی آواز سکھا دی تھی حکومت تو اس طرح سے سکھا دی ان کو حکومت کو میں ان کو پتا کرا دیا جب ان کا جلسہ ہوتا تھا ہم بھی جا کے بیٹھتے تھے اور ان کو میں نے کہا کہ تمہیں جاؤ تو کمرے میں مختلف روپے بیٹھ جاؤ ایک کھیل ہو اب انہوں نے جانا شروع کیا نارائن میں تک بھی ہم بہت ہوگی تو میں دوسرے نارائن سلامت جواب نارائن اور سیا نارائن ہر گئی کہ جہاں میں نے کہا میں نے وہاں کی نارائن کروں سی کروں بولتے بولے کو نارائن کروں سی تو سارو نے کہا تو کروں کروں تو جو بیٹھے تو سب یہ بھی کوئی ڈرا پورے حال سے کروں بول تمہارے داؤں کا حال ہے یہ خدا کے بندے چپ کر کے بات سمجھنے کی کوشش کروں میں چلا جاؤں